چار جنوری کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام. بھارت کی 6 اہم ریاستوں میں انتخابات کا اعلان. کالے دھن کے استعمال اور انتخابی بدعنوانی کو روکنے پر خاص توجہ. چیف الیکشن کمشنر نے کہا
ہماری ساری مشینری اس بات کو ضرور دیکھے گی کہ نوٹ بندی سے ہمارے کالے دھن کے اوپر نینترن لگانے میں کیسے کیسے میجرز اٹھانے پڑیں گے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. انڈیا کے چیف الیکشن کمشنر نے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے. ان انتخابات کا انعقاد 4 فروری سے 8 مارچ کے درمیان کیا جائے گا. تفصیل سنیے شمائلہ خان سے.
انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات 11 فروری سے 8 مارچ تک, منی پور میں 8 فروری اور 4 مارچ, گوا اور پنجاب میں 4 فروری, جبکہ اتراکھنڈ میں 15 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ووٹوں کی گنتی 11 مارچ کو ہوگی. تجزیہ کاروں کے مطابق اتر پردیش اور پنجاب جیسی ریاستوں کے نتائج 2019 کے پارلیمانی انتخابات کی سمت کا تعین کریں گے. دوسری جانب گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے انتخاب سے متعلق اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ اگر کوئی امیدوار مذہب اور ذات پات کے نام پر ووٹ مانگتا ہے تو اسے نااہل قرار دیا جائے گا.
اسرائیل کی عدالت نے ایک اسرائیلی فوجی ایلور ازاریہ کو ایک زخمی غیر مسلح فلسطینی حملہ آور کو قتل کرنے کا مجرم قرار دیا ہے. تفصیل سنیے طاہر عمران سے.
20 سالہ اسرائیلی فوجی سارجنٹ ایلور ازاریہ نے 21 سالہ فلسطینی عبد الفتاح الشریف کو اس وقت سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب عبد الفتاح الشریف سڑک پر پڑے ہوئے تھے اور وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھے. یہ واقعہ غرب اردن کے قصبے الخلیل میں مارچ 2016 میں پیش آیا تھا, جس میں ایک دوسرے اسرائیلی فوجی کو چاقو کے وار سے زخمی کر دیا گیا تھا. سماعت کے دوران سارجنٹ ایلور ازاریہ کا موقف تھا کہ انہیں شک تھا کہ عبد الفتاح الشریف نے خودکش جیکٹ پہن رکھی تھی, لیکن استغاثہ کا کہنا تھا سارجنٹ ازاریہ نے عبد الفتاح کو گولی مارنے کا قدم انتقام کے جذبے سے اٹھایا.
اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس فیصلے کو سخت قرار دیا ہے, تاہم انہوں نے عوام سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس فیصلے کا احترام کریں. میانمار کی حکومت کی جانب سے قائم کیے جانے والے ایک کمیشن کا کہنا ہے کہ اسے ریاست رکھائن میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. اپنی عبوری رپورٹ میں کمیشن نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر ریپ کے الزامات کی حمایت کے لیے ناکافی ثبوت تھے, جبکہ اس رپورٹ میں برما کی سیکیورٹی افواج کی جانب سے لوگوں کو مارنے کے دعووں کا ذکر نہیں کیا گیا. واضح رہے کہ برما کی ریاست رکھائن میں گزشتہ سال اکتوبر میں فوج کی جانب سے آپریشن شروع کیے جانے کے بعد رہنگیا کے لوگوں نے مبینہ غیر انسانی سلوک کے الزامات لگائے تھے. انڈیا کے شہر بنگلور میں پولیس نے سال نو کی تقریبات کے موقع پر خواتین سے دست درازی اور انہیں ہراساں کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے. تفصیل سنیے نادیہ سلیمان سے.
مقامی پولیس کمشنر نے کہا کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں جن کے مطابق مردوں کے کئی گروہوں نے خواتین کو ہراساں کیا اور ان کا پیچھا کیا. واضح رہے کہ واقعے کی کوئی ایک مخصوص شکایت پولیس کو موصول نہیں ہوئی ہے, تاہم متعدد خواتین نے مردوں پر دست درازی کا الزام لگایا ہے. اس کے علاوہ پولیس نے 2 دیگر مردوں کے خلاف الگ مقدمہ درج کیا ہے جنہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک خاتون کو گلی میں ہراساں کرتے دیکھا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ سنیچر کی رات کو انڈیا کی سلیکون ویلی کہلائی جانے والے شہر بنگلور میں نئے سال کی تقریبات کے جشن کے دوران خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے کئی واقعات سامنے آئے تھے.
امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں روس کے سائبر حملے سے متعلق ایک بیان میں امریکی انٹیلیجنس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اب انہوں نے جولین اسانج کے اس بیان کی حمایت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وکی لیکس میں موجود معلومات انہیں روس نے فراہم نہیں کی تھیں. واضح رہے کہ ایف بی آئی اور سی آئی اے سمیت مختلف امریکی ایجنسیوں کا خیال ہے کہ روس نے ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف ہیکنگ کا حکم دیا تھا. وکی لیکس اور دیگر ذرائع سے پریشان ان معلومات کو افشا کیا گیا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں کامیاب ہونے میں مدد مل سکے. ابتدا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دعووں کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا, تاہم بعد میں کہا کہ وہ امریکی انٹیلیجنس کے سربراہوں سے حالات سے متعلق سچ جاننے کے لیے ملاقات کریں گے. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے دارالحکومت اسلام آباد کے ایک ایڈیشنل سیشن جج کے گھر کام کرنے والی 10 سالہ بچی طیبہ کو تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعے کا نوٹس لیا ہے. تفصیل سنیے شہزاد ملک سے.
پاکستان کے چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو اگلے 24 گھنٹوں میں اس واقعے سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کی طرف سے 10 سالہ گھریلو ملازمہ طیبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی 10 سالہ طیبہ گزشتہ 2 سال سے ان کے گھر ملازمہ تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کی طرف سے کم سن ملازمہ کو تشدد زدہ تصاویر اور میڈیکل رپورٹ کے باوجود متعلقہ عدالت نے ان کی اہلیہ کی ضمانت منظور کر لی، کیونکہ متاثرہ لڑکی کے والد نے عدالت میں ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی اہلیہ کو معاف کرتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ آج پروگرام میں آپ کو پاکستان کی خواتین کے بارے میں کچھ دلچسپ رپورٹ سنوائیں گے۔ صبح سندھ سے سغرا سولنگی کی کہانی، جنہوں نے موت کے قریب جا کر زندگی کا سفر شروع کیا۔ سندھ کے ضلع خیرپور سے تعلق رکھنے والی سغرا سولنگی کون ہے اور انہیں امریکہ نے انٹرنیشنل وومن آف کریج کا ایوارڈ کیوں دیا، اس بارے میں تفصیل آج آپ پروگرام میں سن سکیں گے۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ بھارت کی 5 اہم ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اتر پردیش، پنجاب، گوا، اتراکھنڈ اور منی پور میں یہ انتخابات آئندہ ماہ کے اوائل میں شروع ہوں گے اور مارچ کے وسط تک مکمل کیے جائیں گے۔ 20 کروڑ سے زیادہ آبادی والے ریاست اتر پردیش سیاسی اعتبار سے انتہائی اہم ریاست ہے۔ انتخابات کی تاریخوں سے ذرا قبل حکمران جماعت سماجوادی پارٹی باپ اور بیٹے میں منقسم ہو گئی ہے۔ اتر پردیش میں جیتنا بی جے پی کے لیے 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اکثریت کا راستہ اتر پردیش سے ہو کر جاتا ہے۔ اتر پردیش میں دلت رہنما مایاوتی بھی پوری شدت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، جن میں 25% مسلمان ہیں۔ پنجاب اور گوا میں اروند کیجریوال کی جماعت ایک بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے۔ یہ انتخابات سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد منعقد ہونے والے پہلے انتخابات ہیں، جن میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ الیکشن ایک سیکولر عمل ہے اور کوئی بھی جماعت اور امیدوار مذہب اور ذات پات کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتا۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
بھارت کے قومی انتخابی کمیشن نے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ انتخابات 4 فروری سے 8 مارچ تک منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 20 کروڑ سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات 11 فروری سے 8 مارچ تک 7 مرحلوں میں پورے کیے جائیں گے۔ گوا اور پنجاب میں ایک ہی روز 4 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اتراکھنڈ میں بھی ایک ہی مرحلے میں 15 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ منی پور میں شورش کے سبب 2 مرحلوں میں انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ 5 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی ایک ہی روز 11 مارچ کو عمل میں آئے گی۔ ایک نیوز کانفرنس میں انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے ملک کے چیف الیکشن کمشنر نسیم زیدی نے کہا کہ انتخابات میں کالے دھن کے استعمال پر خاص نظر رکھی جائے گی۔
ہم کمیشن اور ہماری ساری مشینری اس بات کو ضرور دیکھے گی کہ نوٹ بندی سے ہمارے کالے دھن کے اوپر نینترن لگانے میں کیسے کیسے میجرز اٹھانے پڑیں گے۔ اتنا آوش ہے کہ جیسا سوچنا ہم لوگوں کے پاس آ رہی ہے کہ کالے دھن کی اپلبھتا اس بار کے آنے والے الیکشنز میں کم ہونے کی سمبھاونا ہے، لیکن جیسے جیسے الیکشن ہوگا ہم اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر مانیٹر کریں گے۔
چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات میں مذہب اور ذات پات کے استعمال پر روک لگانے سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بارے میں کہا کہ اس پر پوری طرح عمل کیا جائے گا۔
جو اس آدیش میں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دھرم، جاتی، سمودائے آدی کے نام پر کینڈیڈیٹ یا ان کے ایجنٹ یا ان کے سپورٹرز ووٹ مانگتے ہیں تو وہ کرپٹ پریکٹس مانا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کمیٹڈ ہے کہ ہم ماننیے سروچ نیالے کے آدیش کا امپلیمنٹیشن کریں گے۔
ان اسمبلی انتخابات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ دلی میں اقتدار میں آنے کے بعد اروند کیجریوال کی جماعت عام آدمی پارٹی پنجاب اور گوا میں پہلی بار ریاستی سطح پر انتخاب لڑ رہی ہے اور وہ ان ریاستوں میں ایک بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے۔ اروند کیجریوال نے پنجاب میں انتخابی مہم پہلے ہی شروع کر دی ہے۔
لوگ بڑی بے صبری سے चुनावों की घोषणा के इंतजार कर रहे थे दोनों पंजाब और गोवा में। पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को लाना चाहते हैं ताकि उनको नशे से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके।
कांग्रेस ही पंजाब में हुक्मरान बीजेपी और अकाली दल के इत्तेहाद को शिकस्त देने की तैयारियां कर रही है। कांग्रेस के रहनुमा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा
कि इलेक्शन एक जोन में एक टाइम में कराए गए, ये अच्छी बात है। दोनों की बिटाई करेंगे, अकाली बीजेपी की भी और दूसरी तरफ आम आदमी की भी। उनको अच्छी तरह हराएंगे, पटाएंगे, उनको पता लग जाएगा पंजाब कहाँ खड़ा है।
ये इंतखाबात इसलिए भी दिलचस्प हो गए हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में हुक्मरान जमात समाजवादी पार्टी इंतखाबात के ऐलान से जरा कबल बाप और बेटे में मुनकसिम हो गई है। रियासत में कांग्रेस ने दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित को वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर उतारा है।
ये अच्छा है कि तारीखें तय कर दी गई हैं, तो अब एक टाइम बाउंड प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग और इस उम्मीद से लड़ाई लड़ेंगे कि हम लोग जीतेंगे।
उत्तराखंड में कांग्रेस इख्तदार में है, वहाँ बीजेपी को जीत की बहुत उम्मीद है। ये रियासती इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तजियाकारों का ख्याल है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा जैसी रियासतों के नतायज 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात की समत का तायुन करेंगे। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
और इसी मौजू पर अब से कुछ देर पहले मैंने दिल्ली में मुकीम सहाफ़ी विकास पांडे से बात की और पूछा कि जिन 6 रियासतों में इलेक्शन का ऐलान हुआ है, इनकी भारतीय सियासत में कितनी अहमियत है।
देखिए, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को देखें तो लगभग 80 MPs यहाँ से चुन के आते हैं और ये कहा जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता का गलियारा है वो UP से होके गुजरता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी दाव उन्होंने खेला है इस इलेक्शन में, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है और वो अपने खुद के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको एक तरीके से रेफरेंडम की तरह देखा जाएगा। मोदी के लगभग 2.5 साल पूरे होने को हैं, तो अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है यूपी में तो इसे देखा जाएगा कि लोग उनकी प्रधानमंत्री से खुश नहीं है।
अच्छा, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ये बताएं हमें।
सबसे बड़ी जो पार्टी है जो वहाँ भी रूल कर रही है, समाजवादी पार्टी, जिसके नेता मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, किसे सियासत को देख रहे हैं और अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पार्टी में अभी घमासान की स्थिति है और ये नहीं पता है कि कौन पार्टी को आगे लेके जाएगा, तो एक तो वो धड़ा है। दूसरा जो है बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी नेता मायावती हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। वो दलित और पिछड़ों की राजनीति करती हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी है BJP। तो ये 3 बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी भी है, बट पिछले कुछ 10-15 सालों में कांग्रेस पार्टी का जो प्रेजेंस है यूपी में वो कम से कम होता गया है हर इलेक्शन में।
अच्छा, आपने ये बताया कि समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है और ज़ाहिर है सबकी नज़रें जो हैं वो भी उन पर हैं, तो ये बताएं कि पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है।
देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। आज भी हमने खबरें पढ़ी कि अखिलेश यादव ने अपने जो वालिद हैं मुलायम सिंह यादव, उनसे मुलाकात की और ये कहा जा रहा था, अटकलें लग रही थी कि शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और दोनों साथ में एक बार फिर से आ जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई खबरें अभी आई नहीं है। इनफैक्ट सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद पार्टी स्प्लिट हो सकती है और 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए, और ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस पार्टी का जो वोट बैंक है, जो पिछड़े और मुसलमान हैं, वो 2-2 में डिवाइडेड हो जाएंगे, और ऐसा होता है तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा दूसरी पार्टियों को मिलेगा।
अच्छा विकास, कई लोग जो हैं तजियाकारपियाँ मीडिया में भी ये सुनने को आ रहा है कि ये जो तनाज़ा, ये जो लड़ाई है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये हकीकी लड़ाई है।
देखिए, कई तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं। एक ये भी है कि जो अखिलेश यादव के वालिद हैं मुलायम सिंह, उन्होंने ये पूरा स्क्रिप्ट किया है इसलिए ताकि अखिलेश एक नेता अपने आप में उभर के आ जाएं और उनकी जो लेगेसी है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो एक तो सबसे बड़ा वो है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि BJP जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से इंस्टिगेट कर रही है पूरा ड्रामा यूपी में, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी लंबा खिंच गया। अगर ये ड्रामा होता तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में स्क्रिप्ट पूरी हो जाती और जो भी होना था वो सामने आ जाता, बट ये लगभग 2-3 हफ्तों से चल रहा है और कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है, तो इन अफवाहों पर इस समय यकीन करना थोड़ा मुश्किल है।
अच्छा ये बताएं भारतीय मीडिया में इसे किस तरह देखा जा रहा है?
मीडिया में भी जैसा मैंने कहा काफ़ी सारी अटकलें हैं और जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, बट किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ बदल रहा है। कल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नुमाइंदे दोनों दिल्ली में थे, दोनों अलग अलग हिस्सों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो उनका पार्टी का सिंबल है एक साइकिल उस पर अपना अपना क्लेम मांगा उन्होंने, जिसका फैसला अभी इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं है और ये चल रहा था कि अब पार्टी स्प्लिट होने वाली है। एक एक हमें ये पता चला कि मुलायम सिंह यादव वापस लखनऊ चले गए हैं अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए और कल पूरी रात मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, आज सुबह भी मुलाकातें जारी रही, लेकिन ऐसी कोई अभी तक खबर आई नहीं है अंदर से कि दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई समझौता होता दिख रहा है इस समय।
ये थे दिल्ली से सहाफ़ी विकास पांडे, जो कि भारत की 6 रियासतों में पार्लिमानी इंतखाबात के ऐलान के बाद हमें मुल्क की मुख्तलिफ पार्टियों की सियासी हिकमत अमली के बारे में बता रहे थे। और अब जिक्र करते हैं इसराइल का, जहां एक अदालत ने इसराइली फ़ौजी को गैर इरादी तौर पर ज़ख्मी फ़लस्तीनी हमलावर को कत्ल करने का मुजरिम करार दिया है। इस फौजी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक ज़ख्मी फ़लस्तीनी हमलावर को उस वक्त सर में गोली मार के हलाक किया था जब वो सड़क पर ज़ख्मी हालत में पड़ा था और हिलने के काबिल नहीं था। इसराइल में इस मुकदमे के हवाले से बहुत दिलचस्पी पाई जाती है और इस केस के हवाले से राय आमा कदरे मुनकसम भी नज़र आती है। बीबीसी के नामा नगारों के मुरासलों पर मबनी रिपोर्ट सुना रही हैं नादिया सलमान। रिपोर्ट का आगाज़ होता है सौती झलक से।
ये आवाज़ें इसराइल की उस अदालत के बाहर की हैं जहां एक इसराइली फ़ौजी को गैर इरादी तौर पर ज़ख्मी फ़लस्तीनी हमलावर को कत्ल करने का मुजरिम करार दिया गया है। इस फौजी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक ज़ख्मी फ़लस्तीनी हमलावर को उस वक्त सर में गोली मार के हलाक किया जब वो सड़क पर ज़ख्मी हालत में गिर गए थे और हिलने के काबिल नहीं रहे थे। ये वाक़िया गर्ब उर्दन के कस्बे अलखलील हिब्रोन में मार्च सन 2016 में उस वक्त पेश आया जब अब्दुल फतेह अल शरीफ नामी फ़लस्तीनी चाकू से हमलावर हुआ था। इस हमले में एक दूसरा इसराइली फ़ौजी चाकू के वार लगने से जख्मी हो गया था। इसराइल में इस मुकदमे के हवाले से बहुत दिलचस्पी पाई जाती है और उस पर लोगों में शदीद इख्तलाफ भी देखने में आया। फैसला आने से कबल जहां कुछ लोगों के नज़दीक फौजी का ये इकदाम गलत था, वहीं चंद लोगों ने सार्जेंट एलोर अजारिया को हीरो भी करार दिया। फैसले से कबल अदालत के बाहर मौजूद सार्जेंट अजारिया के हामियों में शामिल एक खातून निकोल परनासा सार्जेंट और मकतूल फलस्तीनी के बारे में कहती हैं,
मेरे ख्याल में ये एक स्कैंडल है कि मुल्क अपने फौजियों की हिफाजत नहीं करता। मेरे ख्याल में ये फौजी छोटे बच्चों की हिफाजत कर रहा था, उनके घर वालों की, उनके वालदैन की हिफाजत कर रहा था और वो तो हमला करने आया था, लोगों को नुकसान पहुंचाने आया था। वो फौजी तो हीरो है।
दाएं बाजू के यहूदी बस्तियों के हामी कारकुन बरूक मर्जल कहते हैं,
वो बेगुनाह है, वो हीरो है, उन्हें फौज की तरफ से इनाम मिलना चाहिए, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ और वजीर दिफा उनके खिलाफ थे। उन्होंने जजों का इंतखाब किया और जजों को बताया कि क्या फैसला देना है, फिर उनके लिए कोई उम्मीद नहीं रही।
समाअत के दौरान सार्जेंट एलोर अजारिया का मौकिफ था कि उन्हें शक था कि अब्दुल फतेह अल शरीफ ने खुद कुछ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन इस तकाजा का कहना था कि सार्जेंट अजारिया ने अब्दुल फतेह अल शरीफ को गोली मारने का कदम इंतकाम के जज्बे से उठाया। इस वाकये के कई मिनट बाद एक फलस्तीनी ने एक वीडियो बनाई जिसमें शरीफ को जिंदा देखा जा सकता था। ये वीडियो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले एक इसराइली ग्रुप ने नशर कर दी। फैसला आने के बाद लोगों की जानिब से मिले जुले जज्बात का इजहार किया जा रहा है। इसराइल के वज़ीर दिफा एवोक ओली मन फैसले के बारे में कहते हैं,
एक मुश्किल फैसला आने के बावजूद जिस पहली बात की मुझे सबसे उम्मीद है उन लोगों से भी जो फैसले के हामी हैं और उन लोगों से भी जिन्हें यह फैसला ज्यादा पसंद नहीं आया था, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, हम सब पर वाजिब है कि हम इस फैसले को तस्लीम करें और हम सब तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो अहम बात है वो ये है कि मुश्किल फैसला होने के बाद भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट फौजी और इनके अहले खाना की हर मुमकिन मदद करे ताकि उनके लिए ये सब कदरें आसान हो जाए।
गुज़िश्ता अरसे में न सिर्फ इसराइली फौजी के हक़ में जुलूस निकाले जा चुके हैं बल्कि मुल्क के कुछ सीनियर सियासतदानों ने फौजी के हक़ में बयानात भी दिए हैं। तहम इसराइली फौज के आला अफसरान ने वाक़े के बाद फौरन कह दिया था कि मस्कुरा फौजी का किरदार इसराइली दिफाई फोर्स के इक़दार की अक्कासी नहीं करता।
तफसीलात बता रही थी नादिया सलमान। और इसी बारे में अब से कुछ देर पहले मैंने यरूशलेम में मुकीम सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा से बात की और पूछा कि इस वक्त इसराइली फौजी अदालत का ये फैसला हैरान कुन मालूम नहीं होता?
देखें, इस फैसले से हैरानी तो बिल्कुल हुई है क्योंकि यहाँ पर जितने मुजाहरे हुए और जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखा गया इस खास वाक के बाद, जिसमें ये जो سارجنٹ لہزار کو جو سزا سنائی گئی ہے اور مین سلاٹر کا ان پہ الزام جو لگایا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ طے ہے کہ آج بھی مظاہرے ہوئے ہیں یروشلم میں, تل اویو میں بھی, اور عدالت کے سامنے بھی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہوئے تھے. وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے تھے, اور فیصلے آنے کے بعد تو وہاں پر پولیس کو کافی سختی برتنی پڑی وہاں جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے ان کے خلاف. تو ظاہر ہے کہ حیرانی ہوئی ہے جس طرح سے یہاں مظاہرے ہوئے ہیں, جس طرح سے اپیل ہوتی رہی ہیں, جس طرح سے یہاں کے اسرائیلی جو رہنما ہیں وہ اپیل کرتے رہے ہیں مسلسل کہ اس کو معاف کر دیا جائے, اور یہ جو ہے یہ دوسرے طرح کی غلطی ہے. وہ جو انسیڈنٹ ہوا اس میں ان کے جان پہ خطرہ تھا, وہ سیلف ڈیفنس میں ہوا, اور اس طرح کے کئی جو ہیں اس طرح کے جسٹیفیکیشنز دیے جاتے رہے ہیں. لیکن جس طرح کا ویڈیو جو ہے جو سرکولیٹ ہوا اور پورے عوام کے وہ جو ہے بالکل دماغ پہ جو اس کا جو اثر ہوا, اس کے بعد اگر کچھ اور فیصلہ آتا تو شاید عدالت پر سے لوگوں کا جو ہے یقین وہ ہٹ جاتا. اور اس وجہ سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے جتنی اپیلیں ہوئیں, چاہے جس طرح کا ماحول یہاں پر بنا, سیاسی ماحول بنا, چاہے جس طرح کا پولیٹیکل سپورٹ اس فوجی کے لیے وہ سامنے آیا, اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ عدالت اور جو ججز تھے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل بندھے ہوئے تھے, وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, اور انہیں اس طرح کا ہی کچھ فیصلہ دینا تھا. کیونکہ یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو جو ہے وہ اتنا صاف ہے, اتنا بالکل جس طرح سے اس نے گولی چلائی جی. اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کا بہت ہی گھنونا جو ہے وہ حرکت تھا.
اچھا, تو جیسا کہ آپ نے عدالت کے فیصلے کا ذکر کیا, تو کیا ایسا لگ رہا ہے یا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج اس فیصلے سے ایک نیا رخ اختیار کرنے کا اشارہ دے رہی ہے؟
دیکھیں, اسرائیلی فوج جو ہے اس میں یہ کوئی پہلا اس طرح کا فیصلہ اسرائیلی جو ملٹری کورٹ ہے اس کی طرف سے نہیں آیا ہے. پہلے بھی اس طرح کے فیصلے سنائے جاتے رہے ہیں جہاں پر کہ یقیناً جو ہے ایویڈنس اتنا کلیئر رہا ہے کہ بالکل جب کسی طرح کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں عدالت کو ملتا تو ضرور اس طرح کے فیصلے آئے ہیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی یہ ملٹری کورٹ بھی جو ہے اس کے بھی جو ججز ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں کے پولیٹیکل ماحول سے وہ بالکل کٹے ہوئے ہیں, انہیں بھی یہاں کے پولیٹیکل ماحول اس کو لے کر کے ان کا ایک صاف نظریہ ہے. لیکن جب ایویڈنس بالکل کلیئر کٹ ایسا ہوتا ہے تو ضرور فیصلہ جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا آتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ غزہ میں جنگ کے دوران وہاں پر اسرائیلی فوجیوں نے چوری کی, اور جی. اس کے خلاف بھی جو ہے جب ان کو بالکل ایویڈنس کلیئر ایویڈنس ملا تو انہیں بھی سزا سنائی گئی. تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کا جب ایویڈنس سامنے آتا ہے جو کہ بالکل کلیئر ہے, ارریفیوٹیبل ہے, تو ایسے میں عدالت کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوتے ہیں اور فیصلہ اسی طرح کا آتا ہے. ورنہ عام طور پر اگر کلیئر ایویڈنس نہ ہو تو جنرلی جو فوجی ہے اسے رہا کر دیا جاتا ہے, اسے چھوڑ دیا جاتا ہے یا معاف کر دیا جاتا ہے.
یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا. اور برطانوی وزیراعظم ٹریسا مے نے پاکستان میں کم وسیلہ خاندانوں کی مالی امداد کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے برطانیہ کی جانب سے دی جانے والی 300 ملین پاؤنڈ کی رقم کا دفاع کیا ہے. تفصیل جانتے ہیں شمائلہ جعفری سے.
اب تک برطانیہ کے ٹیکس دہندہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 177 ملین پاؤنڈ کی رقم ادا کر چکے ہیں, جبکہ مزید 123 ملین پاؤنڈ کا وعدہ کیا جا چکا ہے. اس پروگرام کے تحت غریب خاندانوں کو ہر ماہ تقریباً 1500 روپے کی رقم ادا کی جاتی ہے. وزیراعظم ٹریزا مے کی ترجمان کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فراڈ کو پکڑنے کے لیے مضبوط نظام موجود ہے, اور اب تک اس کے 7 ملازمین کو کرپشن کے الزامات پر برطرف, جبکہ تقریباً 225,000 مشکوک اکاؤنٹس کو منجمد کیا جا چکا ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 برس میں برطانوی امداد سے دنیا بھر میں تقریباً 90,00,000 افراد کو صاف پانی, خوراک اور دواؤں کے حصول میں مدد ملی ہے. برطانیہ اس پروگرام کے لیے 7% رقم کی ادائیگی کر رہا ہے, تاہم ماضی میں اس رقم کا تناسب 20% بھی رہا ہے. 2011 میں برطانیہ کی آڈٹ آفس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے دی جانے والی رقم کے فوائد کو فوری اور واضح قرار دیا تھا, تاہم خبردار کیا تھا کہ عالمی ترقی کے محکمہ ڈیفڈ نے اس رقم سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا کہ اٹھایا جا سکتا تھا. ڈیفڈ کی ترجمان کا موقف ہے کہ ڈیٹا انٹری کی چند غلطیوں کے باعث بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کئی اکاؤنٹس منجمد ہوئے اور کئی اہلکاروں کو اس کی وضاحت کرنا پڑی. ان کا کہنا تھا کہ بایومیٹرکس تصدیق کے بعد رقم کی ادائیگی کے باعث بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا مالی امداد کا شفاف ترین پروگرام ہے اور برطانیہ کے ٹیکس دہندگان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کی رقم سب سے کم مراعات یافتہ طبقے کی بہبود کے لیے استعمال ہو رہی ہے، نہ کہ ان کے لیے جو اس نظام کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فراڈ اور بدعنوانی کے لیے ہماری پالیسی صفر برداشت کی ہے۔ گزشتہ برس اگست میں پاکستانی اخبارات نے برطانیہ میں چھپنے والی رپورٹوں کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ انکم سپورٹ پروگرام میں بڑے پیمانے پر مبینہ بدعنوانی اور جعلی اکاؤنٹس کی شکایتیں سامنے آنے کے بعد تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔
تفصیلات بتا رہی تھیں شمائلہ جعفری۔ حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں ایک ایسی خاتون ہیں جو کہ گزشتہ ایک سال سے چترال میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان کھور میں شاعری کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 126 رن بنائے تھے۔ وقفے کے بعد عبدالرشید شکور ہمیں اس پر تفصیلات بتائیں گے۔ سربین ابھی جاری ہے۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
وقت ہوئے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور۔
پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 126 رنز بنائے تھے اور اس کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان کو فالو آن سے بچنے کے لیے اب بھی 213 رنز درکار ہیں۔ اظہر علی 58 اور یونس خان 64 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ یہ دونوں تیسرے وکٹ کی شراکت میں 120 رنز کا اضافہ کر چکے ہیں۔ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے شرجیل خان 4 اور بابر اعظم 0 پر آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے پہلی اننگز 538 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ میٹ رینشا 184 اور پیٹر ہینڈسکوم 110 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ان دونوں نے چوتھے وکٹ کی شراکت میں 142 رنز کا اضافہ کیا۔ جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے اور جنوبی افریقہ کی دوسری اننگز جاری ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 110 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ کو پہلی اننگز میں 282 رنز کی برتری حاصل ہوئی، لیکن اس نے سری لنکا کو فالو آن نہیں کرایا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل اور بورنموتھ کا میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ ایک مرحلے پر بورنموتھ کو 3 گول کی سبقت حاصل تھی، لیکن آرسنل نے آخری 22 منٹ میں 3 گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ انگلش کلب ہل سٹی نے خراب کارکردگی پر مینیجر مائک فلن کو برطرف کر دیا ہے۔ وہ صرف 3 ماہ مینیجر رہے۔ ہل سٹی کی ٹیم پریمیئر لیگ میں اس وقت سب سے آخری نمبر پر ہے۔ عالمی نمبر 2 سرینا ولیمز کو آکلینڈ میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے ہی راؤنڈ میں شکست ہو گئی۔ انہیں عالمی نمبر 72 میڈیسن برنگل نے 6-4، 6-7 اور 6-4 سے شکست دی۔ جاپان کے کی نشیکورے امریکی کوالیفائر جیریڈ ڈونلڈسن کو ہرا کر برسبن انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان نوروز منگل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس کے شعبے کی عمارت کو نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر رکھنے کی منظوری دی ہے۔ اس بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے ڈاکٹر پرویز ہود بھوئی سے، جو کہ پروگرام میں آنے کو ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر جو خبریں ہم دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں ان میں خبر یہ ہے کہ برطانیہ میں فوجی اور سویلین طبی عملے کی ایک سینئر ٹیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک میں لوگوں کو دہشت گرد حملے کی صورت میں جان بچانے کے ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خبر آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ سربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرج جاوید۔
انڈیا میں اتر پردیش سمیت پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انتخابات 4 فروری سے 8 مارچ کے درمیان ہوں گے۔ اسرائیل کی عدالت نے ایک اسرائیلی فوجی ایلور ازاریہ کو ایک زخمی اور غیر مسلح فلسطینی حملہ آور کو قتل کرنے پر مجرم قرار دے دیا ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں سے غیر انسانی سلوک کے الزامات کی تحقیقات کے لیے قائم حکومتی کمیشن نے کہا ہے کہ ان مسلمانوں کی نسل کشی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ترکی نے شامی حکومت کی حمایتی افواج کو خبردار کیا ہے کہ شام میں حالیہ فائر بندی کی خلاف ورزی سے امن مذاکرات کا عمل متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ گیمبیا میں فوج کے سربراہ نے صدر یحییٰ جامع کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ان پر حالیہ انتخابات میں شکست کے بعد عہدہ چھوڑنے کے لیے ملکی اور عالمی برادری کا شدید دباؤ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ فرد جاوید سے سن رہے تھے۔ پاکستان میں پاناما لیک سے وزیر اعظم کے خاندان کی دولت اور اثاثوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت میں اب روزانہ ان کی سماعت ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کے بچوں کی طرف سے لندن میں خریدے گئے فلیٹس کے لیے قطر سے بھیجی گئی رقم پر پاکستان کے قوانین لاگو ہوتے ہیں یا نہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کی۔ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے پاناما لیکس کے بارے میں قوم اور پھر پارلیمنٹ میں جو تقاریر کی تھیں ان میں حقائق کو جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا اور ان تقریروں میں قطر میں ہونے والی بزنس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جان بوجھ کر حقائق چھپائے ہیں، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا عدالت انہیں نااہل قرار دے۔ بینچ میں شامل جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وزیر اعظم نے صریحاً ایسا کیا ہے یا پھر غلطی سے ایسا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر غیر قانونی طور پر اربوں روپے دبئی سے جدہ اور پھر قطر بھجوائے گئے تو کیا ان ممالک میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات پاکستانی قوانین کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں یا نہیں۔ سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ترجمان فواد چودھری کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان فلیٹوں کی ملکیت کے بارے میں ثبوت عدالت میں جمع کروا دیے ہیں، جس کے مطابق یہ فلیٹ سن 1993 سے وزیر اعظم کے بچوں کی ملکیت ہے۔
مریم نواز شریف صاحبہ منروا کمپنی کی مالک ہے۔ منروا کمپنی نیلسن اور نیسکول کو اون کرتی ہے۔ مریم نواز شریف، نواز شریف میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی فرنٹ ہے۔ منروا مریم نواز شریف بی بی کی فرنٹ ہے اور منروا کے آگے دو کمپنیز نیلسن اور نیسکول منروا کی فرنٹ ہیں جو یہ پراپرٹیز اون کرتی ہیں۔ اور جون جون یہ کیس آگے چلے گا تمام دوستوں کو پتہ چلتا جائے گا کہ کس قدر بھیانک فراڈ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔
سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ بادی النظر میں پاناما لیکس ایک اہم معاملہ ہے، اس لیے ان درخواستوں کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ ایک اور درخواست گزار طارق اسد نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹیکس چھپانے کے لیے عمران خان نے بھی آف شور کمپنی بنائی تھی، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس بارے میں حقائق کو سامنے لے کر آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے عدالت میں دیے گئے بیان پر، جس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ حزب مخالف میں ہیں اور ان کا کام الزام لگانا ہے جبکہ ثبوت فراہم کرنا حکومت کا کام ہے، اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا کہ جب عمران خان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ عدالتوں کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔
انہوں نے خود یہ اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ میرا کام ہے الزام لگانا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ کس چیز کے اوپر بیس کے اوپر اتنے بڑے الزامات تیسری دفعہ الیکٹڈ ڈیموکریٹک منتخب وزیر اعظم کے بارے میں انہوں نے کیے؟ میرے خیال میں یہ قوم آج خود ان کی اسٹیٹمنٹ سے یہ اندازہ لگائے کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے جو پاکستان کو ترقی کو روکنے کے لیے، جو پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ڈیفیمیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آج عمران خان صاحب کو، جو الزام خان خود ایڈمٹ کر چکے ہیں، صرف شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔
پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ملک کے صدر ممنون حسین نے قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس کے شعبے کی عمارت کو نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ گزشتہ ماہ اچانک وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کی اقلیتی احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات کے 20 برس بعد ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس کے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ڈاکٹر اسلام کے نام پر رکھنے کے اصولی فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ سائنس میں ڈاکٹر اسلام کا کیا مقام ہے اور 1979 میں انہیں نوبل انعام یافتہ ایوارڈ سے کیوں نوازا گیا؟ یہ سوال میں نے پوچھا قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس کے ہی پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے۔
سائنس کی دنیا میں پروفیسر عبدالسلام واحد پاکستانی ہیں جن کو دنیا پہچانتی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن جو ان کا سب سے بڑا سائنسی کارنامہ تھا فطرت کی دو بنیادی قوتوں کو یکجا کرنا تھا۔ مطلب یہ کہ جیسے جیمز کلارک میکسویل نے آج سے کوئی 250 سال پہلے یہ ثابت کیا تھا کہ برقی مقناطیسی قوت دراصل ایک ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک مقناطیسیت ہے اور دوسری قوت الیکٹرک قوت ہے، مگر دراصل یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اسی طرح سے پروفیسر سلام اور سٹیون وائنبرگ نے یہ ثابت کیا کہ جو کمزور نیوکلیائی طاقت ہے جسے ویک نیوکلیئر فورس کہتے ہیں اور برقی مقناطیسی قوت، دراصل ان کی بنیادیں ایک ہی ہیں۔ تو جب ان کا سٹرکچر ایک ہے تو اس سے پھر بہت سی پیشن گوئیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ خصوصاً انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بوزون ہونا چاہیے جس کا نام بعد میں ہگز بوزون رکھا گیا، اور یہ ہگز بوزون 3 سال پہلے دریافت ہوا، اور میرا خیال ہے کہ ہگز بوزون کے نام میں پروفیسر سلام اور سٹیون وائنبرگ دونوں کے نام بھی شامل ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اور ان کے کئی سائنسی کارنامے رہے ہیں۔
کیا پاکستان کی یونیورسٹیز میں فزکس کے نصاب میں ڈاکٹر عبدالسلام کے کام کا ذکر ہے؟ اگر نہیں تو ایسا کیوں ہے؟
یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں نوجوان اور طالب علم پروفیسر سلام کے نام سے واقف نہیں ہیں، جبکہ ان کو بہت سے دوسرے ایسے نام یاد کروائے جاتے ہیں جو کہنے کو سائنسدان ہیں لیکن جن کو سائنس کی دنیا نہیں مانتی ہے، نہیں جانتی ہے۔ وجہ اس کی بالکل واضح ہے، پروفیسر سلام کا تعلق ایک ایسی جماعت کے ساتھ تھا جسے آج مسلمان نہیں قبول کیا جاتا سرکاری طور پر، میرا اشارہ احمدیہ جماعت کی طرف ہے۔ لہذا سلام صاحب مذہبی تنگ نظری اور تعصب کا شکار بنے۔
فزکس کے طالب علموں کے لیے، نوجوان سائنسدانوں کے لیے کیا یہ ایک رول ماڈل بن سکتے تھے؟
میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک اتنی عظیم شخصیت کو نہیں مانا گیا، کیونکہ ان کو جانتے ہوئے بہت سے نوجوان سائنس کے میدان میں داخل ہوتے اور یقیناً وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہمارے نوجوانوں کے لیے، لیکن پروفیسر سلام کا نام ہماری کتابوں سے حذف کر دیا گیا ہے۔
اچھا، وہ 1960 سے لے کر 70 کی دہائی تک حکومت پاکستان کے سائنس کے لیے مشیر رہے، تو کیا ملک میں سائنس کے فروغ کے لیے سائنس انفراسٹرکچر کے قیام میں ان کا کوئی کردار تھا؟
1974 سے پہلے پروفیسر عبدالسلام کی بہت بڑی حیثیت تھی، ان کا بڑا دبدبا تھا، ایوب خان کے وہ سائنسی ایڈوائزر تھے، لیکن 1974 کے بعد ان کو استعفیٰ دینا پڑا اور پھر ان کا اثر و رسوخ پاکستان میں کم ہوتے ہوتے بالکل زیرو پہ پہنچ گیا۔ ہم نے ان کو قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک دفعہ مدعو کرنا چاہا تھا جس وقت ان کو نوبیل پرائز سے نوازا گیا تھا، لیکن جماعت اسلامی کے لڑکوں نے کہا کہ اگر یہ شخص ہمارے کیمپس کے اوپر داخل ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ واحد ڈپارٹمنٹ پاکستان میں جہاں ان کی بات سمجھی جا سکتی تھی، وہاں انہیں آنے تک کی اجازت نہ مل سکی۔
قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی۔ آج سے 6 سال پہلے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو ان کے گارڈ نے قتل کر دیا تھا، اور یہ حوالہ دیا تھا کہ گورنر توہین رسالت کی ملزمہ کی حمایت کر کے غلط کام کر رہے تھے۔ آج لاہور میں گورنر کی برسی پر ان کے مخالفین اور ان کے قاتل کے حامی تنظیموں نے ایک جلوس نکالنے کا اعلان کیا تھا جسے اسلام بچاؤ ریلی کا نام دیا گیا تھا، تاہم اس جلوس کو پولیس نے روک دیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لاہور میں موجود صحافی عباد الحق سے اس کی مزید تفصیلات جانی۔
جی، میں وہاں پہ موجود ہوں جہاں سے یہ ریلی شروع ہونی تھی، یعنی لاہور کا مرکز ہے یہ، اس کو کلمہ چوک کہا جاتا ہے، اور یہاں سے ریلی کی شکل میں جو ہے مذہبی تنظیموں کے جو کارکن ہیں انہوں نے اس مقام پہ جانا تھا، یعنی لبرٹی چوک میں جانا تھا، جہاں پر ہر سال یعنی گزشتہ 5 سال سے وہاں پر جو ہے مقبول گورنر سلمان تاثیر کی برسی کے سلسلے میں یادگاری تقریب ہوتی ہے اور اس میں شمعیں روشن کی جاتی ہیں۔ تو یہ اعلان کیا گیا تھا مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے کہ وہ ایک ریلی نکال لیں گے
جو پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے شروع ہوگی اور یہ ریلی کلمہ چونک سے ہوتی ہوئی گلبرگ کی طرف جائے گی اور لبرٹی چونک سے یہ اپنا اختتام پذیر ہوگی۔ حکومت کی جانب سے جو ہے اس تمام اعلان کے بعد جو ہے احتیاطی اقدامات کیے گئے اور حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے آج صبح سے ہی لاہور کے علاقے گلبرگ کو چاروں طرف سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا کنٹینر لگا کر۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے، اس کی وجہ سے جو ہے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوں گے اور لوگ گھر گئے۔ یہ گلبرگ کا وہ علاقہ ہے جہاں پر دفاتر بھی ہیں، کاروباری مراکز بھی ہیں اور لوگوں کی بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ پولیس نے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کے تحت ریلی کو نہیں نکلنے دی اور اس کو ناکام بنا دیا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے پولیس اور مظاہرین کے دوران یعنی جو احتجاج کرنے والے کارکن یہاں پہ مذہبی جماعتوں میں اکٹھے ہوئے تھے ان میں تصادم ہوا ہے، جھڑپ ہوئی ہے اور مذہبی تنظیموں کے کارکنوں کی جانب سے پولیس کو پتھراؤ کیا گیا، اس کے جواب میں پولیس نے ان پر آنکھوں گیس کے شہید پھینکے ہیں۔
اچھا، تو اس میں کوئی زخمی تو نہیں ہے؟
ابھی تک زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یہ پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ جب آنکھوں گیس کے شیل پھینکے گئے تو جو مظاہرین تھے، جو مذہبی تنظیموں کے کارکن تھے، وہ منتشر ہو گئے، جن کی تعداد بقول پولیس کے 100 سے 150 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، اس بارے میں غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کیونکہ اطلاعات ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا پولیس انتظامیہ کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے لوگوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کے ساتھ تک ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور خاص طور سے جھڑپ کے بعد جو ہے وہ کارکنوں کو زیادہ تیزی سے اور زیادہ ان پر کاروائی کر کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی ریلی کی وجہ سے جو ہر سال بٹی کی یادگاری تقریب ہوتی ہے، یادگاری تقریب جو ہے مختلف تنظیمیں کرتی ہیں، انہوں نے لبرٹی چونک میں ان کے سرکردہ جو رہنما ہیں عبداللہ ملک، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سیکورٹی کی وجوہات کی بنا پر وہ وہاں پر شمع روشن نہیں کریں گے کیونکہ ان کو شدید خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 2 سال پہلے حملہ کیا گیا تھا اور حملہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہاں پر جو لوگ شمع جلا رہے تھے وہ زخمی ہوئے تھے، حالانکہ عدالت نے ان کو سنا دی ہے، لیکن ایک خوف کی فضا جو ہے وہ اب برقرار ہے۔ تو وہ تقریب جو ہے وہ منسوخ کی گئی اور جو اس کے سرکردہ رہنما ہیں عبداللہ ملک، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہاں پر حکومت کی طرف سے کوئی تحفظ نہیں دیا گیا، ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس کے تحت یہ یادگار تقریب جو ہے وہ بنا سکتے اور شمع جلا سکتے، اور انہوں نے یہ کہا یہ ایکشن پلان جو ہے جس کا اعلان کیا گیا تھا اس پر بھی عمل درآمد مکمل طور پر نہیں ہو رہا، یہ اس کی ناکامی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور شہر کے اندر ڈیفینس کے ساتھ ایک علاقہ ہے، ایک چوک ہے جس کو لیلک چوک کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے کچھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں شمع جلانے کے لیے، شمعیں جلائی جائیں گی اور یادگاری تقریب جو ہے وہاں پہ کی جائے گی تاکہ اس دن کو جس دن گورنر کو قتل کیا گیا اس دن شمع روشن کر سکے اور مقتول گورنر سلمان تفسیر کو جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔
یہ تھے لاہور سے صحافی عباد الحق۔ اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا، جہاں صوبے کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں ہندو تاجر کے قتل کے خلاف ہندو برادری کے احتجاج کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس واقعے کے خلاف ریلی نکالی اور دھرنا دیا، جبکہ کوئٹہ شہر میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
چمن شہر میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے تاجر روی کمار کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف احتجاج کے دوسرے روز ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر پہنچے اور وہاں دھرنا دیا۔ اس موقع پر مظاہرے کے شرکا یہ نعرے لگاتے رہے۔ ہندو تاجر روی کمار کو ایک روز قبل نامعلوم مسلح افراد نے چمن شہر میں اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، تاحال ان کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ ہندو تاجر کی ہلاکت پر احتجاج کے شرکا نے برہمی کا اظہار کیا۔
ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ کوئی ہم پر انصاف کرو بھائی، یا ہمیں نکالو، ہمارے جینا یہاں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کو نکال دو، نکالو سے ٹکٹ ہم لوگ گم ہو جائیں کہیں اور کھڈے میں گر جائیں جا کر کے، ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟
چمن میں 4 ماہ کے دوران کسی ہندو تاجر کی ہلاکت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل ایک اور ہندو تاجر سنتوش کمار کو نامعلوم افراد نے ان کی دکان میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا، جبکہ ہلاکت سے کچھ عرصہ قبل سنتوش کمار کو تاوان کی غرض سے اغوا بھی کیا گیا تھا۔ سن 2000 سے قبل ہندو برادری سمیت دیگر اقلیتیں دوسرے صوبوں کی بنسبت بلوچستان میں زیادہ محفوظ تھیں۔ سن 2007 کے بعد بلوچستان میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے تاجروں کے نہ صرف اغوا کے واقعات پیش آئے بلکہ اغوا کی کوشش یا ان کی یرغمالی کے دوران بعض ہندو تاجروں کی ہلاکت بھی ہوئی۔ مظاہرے کے شرکاء نے تحفظ کا مطالبہ کیا۔
ہم نے یہ احتجاج اس لیے نکالا ہے کہ حکومت ان کو سزا دے، گرفتار کرے اور ہم ہندو برادری کو تحفظ دے تاکہ ہم عزت سے عزت کے ساتھ یہاں رہ سکیں۔
ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ قیصر خان ناصر نے دھرنے کے شرکا کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی جس پر احتجاج کو ختم کیا گیا۔ ادھر کوئٹہ شہر میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک پولیس اہلکار سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والا پولیس اہلکار سب انسپکٹر رینک کا افسر تھا۔ ان کو نامعلوم مسلح افراد نے جناح ٹاؤن کے علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ تاحال ان کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں پاکستان کے قیام سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں آباد ہندو اقلیتی برادری کے لیے شمشان گھاٹ کی سہولیات نہ ہونے کے باعث وہ اپنے مردوں کو جلانے کے بجائے اب انہیں قبرستانوں میں دفنانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزائی کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں تقریباً 50,000 کے قریب ہندو کمیونٹی کے افراد رہائش پذیر ہیں جن میں اکثریت پشاور میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ فاٹا میں بھی ہندوؤں کی ایک اچھی خاصی تعداد زندگی کے مختلف شعبوں سے منسلک ہیں۔ تاہم کچھ عرصہ سے ہندو کمیونٹی کے لیے صوبے اور فاٹا کے مختلف مقامات پر شمشان گھاٹ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ اپنے مرنے والوں کو مذہبی رسومات کے برعکس یعنی جلانے کی بجائے انہیں دفنانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پشاور میں آل پاکستان ہندو رائٹس کے چیئرمین اور اقلیتوں کے مرکزی رہنما ہارون سرب دیال کا کہنا ہے کہ ان کی مذہبی رسومات کے مطابق وہ اپنے مردوں کو جلانے کے بعد ان کی راکھ کو دریا میں بہاتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں شمشان گھاٹ کی سہولت نہیں اسی وجہ سے وہ مجبوراً اپنی میتوں کو دفنانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا،
ہماری جو مذہبی اسکرپچر ہے اس کے مطابق فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ اپنے مردے کو جو ہے وہ جلانے کی ہے، اس کے بعد اس کی راکھ کو دریا میں بہانے کی ہے رائٹس اینڈ ریچول کے ساتھ، لیکن افسوس کرتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں ہمیں اپنے مردوں کو دفنانا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کے تحت ہم برابر کے پاکستانی شہری ہیں، کیونکہ یہ ہندو ڈومیننٹ کنٹری رہا، یہ سکھ ڈومیننٹ کنٹری رہا، یہ مسیحی ڈومیننٹ کنٹری رہا، اس لیے ہر جگہ پر جو ہے وہ قبرستان اور شمشان گھاٹ موجود ہیں۔ لیکن اس کا ریکارڈ چونکہ حکومت کے اداروں جی کے پاس ہے، ان کو معلوم ہے کہ کس ضلع میں اور فرنٹیئر کے کس ایریا میں کہاں کہاں شمشان گھاٹ، پاٹھ شالہ، دھرم شالہ، گو شالہ، اسکول یا اور ادارے موجود ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ یہ اس ریکارڈ کو جو ہے نا پبلک کریں۔
ہارون سرب دیال کے مطابق ہندوؤں اور سکھوں کے لیے اٹک کے مقام پر ایک شمشان گھاٹ بنایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر ہندو غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پشاور سے اٹک تک ٹرانسپورٹ کا کرایہ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پشاور کے ہندو پہلے اپنے مردوں کو باڑہ کے علاقے چورا لے جایا کرتے تھے کیونکہ وہاں ایک شمشان گھاٹ قائم تھا، لیکن امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث وہ علاقہ اب ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
حکومت کی غیر سنجیدگی یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہنگو میں، بنو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارا کوئی قبرستان نہیں ہے، جبکہ وہاں پر شمشان گھاٹ ہیں اور اس پر یا تو حکومتی اہلکاروں کی مرضی سے جگہوں ہماری شمشان گھاٹوں پر قبضے ہیں، یا پھر جو ہے وہ حکومتی اداروں کے پاس اپنے مصرف کے لیے وہ جگہیں استعمال کی جا رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جگہیں ہمیں دی جائیں تاکہ ہم اپنی رسومات ادا کریں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم ہندوؤں کی بات کریں، اگر آپ مسیحی بہن بھائیوں کو بھی دیکھیں تو درگئی میں ان کے پاس قبرستان نہیں ہے، رسال پور ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے جو تحصیل ہے رسال پور وہاں نہیں ہے، ان کو ہندوؤں بہن بھائیوں نے اپنا قبرستان ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں دیا ہوا ہے۔
خیال رہے کہ ہندو برادری ملک کی سب سے بڑی اقلیت سمجھی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی بیشتر آبادی سندھ اور پنجاب کے اضلاع میں مقیم ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پشاور کے بعد ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کوہاٹ، بونیر، ہنگو، نوشہرہ، سواد، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے اضلاع میں بھی رہائش پذیر ہیں۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب کچھ ایسی خواتین کا ذکر جنہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثات کو اپنی کامیابی کا زینہ بنایا اور دوسروں کے لیے بھی مثال بن گئیں۔ آج آپ کو ملواتے ہیں سغرا سولنگی سے، جنہوں نے موت کے قریب جا کر زندگی کا سفر شروع کیا۔ سندھ کے ضلع خیرپور سے تعلق رکھنے والی سغرا سولنگی کون ہیں اور انہیں امریکہ نے کیوں انٹرنیشنل وومن آف کریج کا اوارڈ دیا؟ آئیے ان کی کہانی
انہی کی زبانی سنتے ہیں.
میری شادی جو ہوئی وہ کوئی 12 سال کی ایج میں, اور میں پڑھی لکھی نہیں تھی, روٹی میں نہیں بنا سکتی تھی, جو بھی میں کام کروں وہ ٹھیک سے نہ ہو پائے, پھر تشدد ہونا شروع ہو جائے, کبھی دیور مار رہا ہے تو کبھی ہسبینڈ تو کبھی ساس کبھی سسر, اس طرح سے میری لائف کا کچھ عرصہ گزرا. جلدی جلدی میں مجھے بچے ہو گئے, 2 بچوں کے ساتھ گھر کو ڈیل کرنا بہت مشکل تھا. میرا ہسبینڈ ملک سے باہر رہتا تھا, سعودی میں وہاں پہ کام کرتا تھا. 4 سال کے بعد میرے ہسبینڈ کو یہ لگا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, تو میں نے دوسری شادی کرنی ہے. مجھے اس نے ڈائیورس کسی کے ہاتھ بھیج دیا نا, مجھ سے سلائی نہیں ہوتی تھی, مجھ سے کڑھائی نہیں ہوتی تھی, میں نے تھوڑا بہت سیکھ لیا تو اس سے اجرت جو ملتی تھی, اس وقت میں نے ایک شرٹ بنائی تو اس کے 30 روپے ملے, کہ میں کیسے سامنا کروں نا, میں کیسے اپنے بچوں کو پالوں, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا. ایک دفعہ میں بالکل ہار گئی نا, بالکل ہار گئی, دونوں بچوں کو لے کے میں نہر پہ چلی گئی, اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے مرنا ہے نا, تو میں ان کو کس کے آسرے چھوڑوں, کس کے سہارے چھوڑوں. جب میں نہر پہ گئی تو بیٹی تو چھوٹی سی تھی, میری گودی میں تھی, بیٹا میرے ساتھ گیا. جیسے میں نے کوشش کی نا کہ ہم بیٹے کو پکڑا, تو اس نے میرا پلو پیچھے کھینچ لیا, پیچھے کھینچا, اور میں نے پلٹ کے دیکھا نا, وہ رو پڑا کہ نہیں ہم نہیں مرنا چاہتے. مجھے بہن نے بولا کہ کیا کرنا چاہتی ہو, کیوں روتی ہو, اتنا نہ رو. میں نے کہا آج میں یہ کام کرنے گئی تھی, مگر میں اس کی وجہ سے واپس آ گئی ہوں نا, بیٹے کی وجہ سے. اس نے کہا نہیں کرو, ایسا نہیں کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے نا, میں نے نوکری کرنی ہے, میں نے پڑھنا ہے اور میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. اس نے میرے دل رکھنے کے لیے نا ہاں کر دی. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھو, میں آپ کے بچوں کو پیسے دوں گی, میں جو سلائی کرتی ہوں اس میں سے ان کو بھی پالوں گی, آپ کو بھی خرچہ دوں گی, آپ پڑھو. میرا کزن ٹیچر تھا, میں اس کے پاس چلی گئی. میں نے کہا بھائی مجھے پڑھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں پڑھاؤں گا. وہ کچھ دن آیا, پھر جیسے اڑوس پڑوس میں باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں یہ جو آ رہا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ ہے, تو یہ پھر ایک تو عزت پہلے نہیں رہی, پھر ہمارا ستیہ ناس ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, جیسے ہوتا ہے دیہاتوں میں. وہ بیچارہ اس نے پڑھانا چھوڑ دیا. پھر جو بچے جاتے تھے, کیونکہ لڑکیوں کا تو اسکول تھا ہی نہیں, بچے جو اسکول میں جاتے تھے میں ان کو پکڑ لیتی تھی, آج کیا پڑھا ہے مجھے بھی پڑھاؤ نا, آج کیا پڑھا ہے مجھے بھی پڑھاؤ, جو 6ٹی کلاس کے بچے تھے. اس طرح سے میں نے پڑھ پڑھ کے جا کے میں نے ایگزام دیا پرائیویٹ, اور ان دنوں یہ تھا کہ جس گاؤں میں کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہوگی وہاں پہ ہم اسکول کھولیں گے. بلڈنگ تو آ گئی تھی, ٹیچر نہیں تھی, تو میں نے جا کے انٹرویو دیا, اللہ نے کرم کیا میں پاس ہو گئی, مجھے نوکری مل گئی. اب جب نوکری مل گئی میں پڑھانا میں نے شروع کیا, بچیاں اسکول نہیں آ رہی, میں نے ہمت نہیں آ رہی, میں نے کہا عورتوں کو بٹھایا, میں نے کہا اپنے بتاؤ نا مسئلے بتاؤ, ہم سندھی میں کچہری کہتے ہیں نا, ہم آتے جاتے پھر کچہری کرتے تھے, تو خواتین بتاتی تھی ہمارے گھر میں آج یہ مسئلہ ہوا, آج مجھے شوہر نے مارا, مجھے دیور نے مارا, میری بچی کو یہ مسئلہ ہے. میرا مقصد تھا بچیوں کو اسکول میں لانا, تو میرا فوکس وہی تھا. انہوں نے کہا ہم غریب بہت ہیں, ہم نہیں افورڈ کر سکتے اپنی بچیوں کا ٹائم, اپنی بچیوں کی یونیفارم بکس وغیرہ یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. ہم مردوں کو تو پھر بھی سمجھاتے ہیں, اگر ہم زمینوں پہ کام کرتے ہیں تو بچیاں گھروں کو سنبھالتی ہیں, بچیوں کو سنبھالتی ہیں, چھوٹی مائیں بنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کچھ بھی ہو ٹائم نکالنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا ہمیں روزگار چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر پیسے آپ لوگوں نے نکالنے ہوں گے. انہوں نے کہا ہم پہلے ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں, دوسرے کی کھاتے نہیں ہیں, ہم کہاں سے دیں. میں نے کہا 1 روپیہ روز بچاتے ہیں, 30 روپے ماہانہ بن جائیں گے, تو اس سے بھی ہم اکٹھا کریں گے. میں نے اس وقت میری سیلری 1300 روپے تھی. اب 1300 کا آدھا تو میں نے ادھر کر کے نا ایک خاتون کو دے دیے پیسے, بہت یہ نہیں تھا کہ لون دے رہے ہیں, میں نے کہا ادھارے ہیں उधार है या आपने वापस करनी है फिर किसी और को देना। उसने क्या किया, जाके ले लिए छोटी मोटी चीज़ें, मिठाई हो गई, सर्फ हो गया, साबुन, जो ज़रूरत की चीज़ें ख़वातीन को होती हैं। फिर मैंने कहा घर में ही रखो, चादर बिछाओ, जो मर्दों की दुकानें हैं वहाँ पे नहीं जाना, कोई चीज़ नहीं लेनी, इसी खातून से लेना है। तो सब उसी से लेती थी। फिर उसने पैसे वापस की, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरह से मैं बच्चियों को लाने में कामयाब हो गई। हैरान थी मैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन काम कर रही हैं एनजीओ फील्ड के अंदर, तो उनको क्यों नहीं किया और मुझे क्यों करेंगे। मेरा तो इतना वो जैसे होता है कि सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं है और ना ही मैं कोई जैसे बेगमात काम करती हैं उस तरह, ना ही मेरा कोई इतना मीडिया पे भी था कि उन्होंने कैसे सुना कि किस तरह से फिर उन्होंने नॉमिनेट किया। मगर वो लोग बड़े पॉजिटिव और सपोर्टिव, दोनों ख्वातीन, मिशेल ओबामा चाहे हिलरी क्लिंटन, उन्होंने मेरे बिहाफ पे बोला। और ये जो आपको करेज का अवार्ड मिल रहा है, तो आपको हम करेज कर रहे हैं कि आप और ख्वातीन को आप इनकरेज करो। इसी तरह से फिर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, आज शुक्र है अल्लाह का कि हम हैं 8-10 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं ख्वातीन के साथ मिलके।
आप सुन रहे थे सोगरा सोलंकी को, जो अपनी कहानी सुना रही थी पाकिस्तानी ख्वातीन पर मबनी। इस हफ्ते हम आपको दिलचस्प और मिसाली कहानियाँ सुनवा रहे हैं, ये कहानी इसी सिलसिले का हिस्सा है। ऐसी एक और कहानी आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ इलाके चित्राल में शायरा फरीदा सुल्ताना फरही वहाँ सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान ख्वार में शायरी करती हैं। उनको 2015 में गंधारा हिनको बोर्ड की जानिब से 2 बार अवार्ड से नवाजा गया है। चित्राली शायरा से बात की है सहाफ़ी सईद अनवर शाह ने।
फरीदा सुल्ताना ने बताया कि वो एक रोमानवी शायरा है, लेकिन उन्होंने अपनी किताब जानो दुश्मन में माँ, जज्बात और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी शायरी की है।
बेसिकली फोकस तो रोमानवी शायरी ही है मेरी सर, और ये भी चीज़ें इनके साथ इंक्लूड है। मैंने इसके अंदर बच्चों पे भी शायरी की है, मैंने इसके ऊपर अपने माँ के ऊपर भी शायरी की है, मैंने इसके अंदर मतलब एक औरत के जज्बात पर भी मैंने शायरी की है इसके अंदर।
उन्होंने अपने नए मजमूए कलाम के चंद अशार भी सुनाए।
हर्दी थे माँ क्या या तदूर रे अवा के खबर, बुख्तो गुना या तसुम चकूर रे अवा के खबर। इसमें है सर के हर्दी थे माँ या तदूर रे अवा के खबर, दिल तो मेरा ही है लेकिन मुझे क्या पता था ये तुम्हारा घर बन जाएगा। हर्दी थे माँ क्या या तदूर रे अवा के खबर, बुख्तो गुना तसुम चकूर रे के खबर, यानी ये तुम्हारे साथ इतनी मेरी अटैचमेंट हो जाएगी कि बस ये तुम्हारे साथ ही लग जाएगा।
राहिला चित्राल की रिहायशी है, कहती है कि वो फरीदा सुल्ताना की शायरी काफ़ी अरसे से सुन रही है और चित्राली ज़ुबान में शायरी करने की वजह से इलाके के ज़्यादातर ख़वातीन उनकी ही शायरी को पसंद करती है।
मुझे इसकी शायरी बहुत पसंद है और सबसे जो इसकी अच्छी बात है, ये चित्राल की पहली मतलब चित्राली ज़ुबान में ये शेर लिखती हैं, तो मुझे इनकी ये बात बहुत पसंद है। इसकी उर्दू में भी लिखती हैं लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि चित्राली ज़ुबान में शायरी करती हैं।
फरीदा सुल्ताना की दीवाने खास जान दुश्मन क्या कुवार जुबान में छपने वाला पहला शेरी मजमुआ है। शेर व शायरी से ज़ौक रखने वाले चित्राल प्रेस क्लब के मकामी सहाफ़ी महकम दीन कहते हैं,
मैं अंजुमन तरक़ी ख्वार चित्राल, जो चित्राल की सबसे बड़ी अदबी तंजीम है, उसका मैं 3 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और उसका मैं बहुत करीब से जो है यानी उसका मैं मेम्बर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक मालूमात हैं, इनकी जो ये किताब है ये ख्वार की पहली किताब होगी जो शेरी मजमू की सूरत में मंजर आम पर आ रही है।
बताया गया है कि रियासती दौर में ख्वार चित्राल की सरकारी जुबान थी, लेकिन रियासत का पाकिस्तान के साथ इलहाक के बाद अब ख्वार जुबान सरकारी जुबान से इलाकाई जुबान में तब्दील हो गई है। चित्राल की तकरीबन 80% आबादी की मादरी जुबान ख्वार है। ये जुबान अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में भी बोली जाती है। अफगान जुबान में इसको ख्वारी कहा जाता है, जिसका मतलब पहाड़ों के लोग या जुबान है। पाकिस्तान में इसके बोलने वालों की तादाद 10 लाख के करीब बताई जाती है।
ये थे चित्राल से सैयद अनवर शाह। इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। सैरबीन की आज की एडिटर थी अंबर खैरी और प्रोड्यूसर थे साजिद इकबाल। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे स्टुअर्ट विली। इस्लामाबाद से हमारे साथ दे रहे थे इसरारुल हक। अजनफर हैदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा फरहत जावेद से सुनिए।
اتر پردیش سمیت پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی عدالت نے ایک اسرائیلی فوجی ایلور ازاریہ پر ایک زخمی اور غیر مسلح فلسطینی حملہ آور کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے۔ ترکی میں پولیس نے نائٹ کلب پر حملے سے تعلق کے شبے میں ازمیر شہر سے 20 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کے مطابق حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ چین کے جنوبی علاقے گوانگشی میں ایک شخص نے کنڈر گارٹن کے 11 بچوں کو چاقو سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ ترکی نے شامی حکومت کی حمایتی افواج کو خبردار کیا ہے کہ شام میں حالیہ فائر بندی کی خلاف ورزی سے امن مذاکرات کا عمل متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دولت کی نمائش کے لیے شیر اور چیتے جیسے جنگلی جانوروں کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔